الحمد لله. سكوني يعني ايه ميوت بقى ميوت كده اسكو ايه بس اسكو اسكو اس طرف کر دو اس کو ہٹا لو یہاں سے گزر ہو جائے یار. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں, نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں, اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالی رحمت کرے گا, بلا شبہ اللہ تعالی قادر مطلق اور حکمت والا ہے. تو اس وقت ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن اور مومنان دونوں کو ذکر فرمایا ہے. یوں تو قرآن پاک میں محی السنہ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ یوں تو قرآن پاک میں جو عام احکام ہیں وہ مومن اور مومنہ دونوں ہی کے لیے ہیں. جب احکامات دونوں ہی کے لیے ہیں تو بظاہر اس کا تقاضا یہ تھا کہ خطاب بھی دونوں ہی کو کیا جاتا, حالانکہ بالعموم مردوں ہی سے خطاب کیا گیا ہے جس میں مستورات بھی شامل ہیں. اس طرح کے خطاب میں اگرچہ حکمتیں ہیں پھر بھی مستورات کو اس کا خیال آتا ہے. ایک فطرتی بات ہے کہ خیال آئے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں زیادہ تر مردوں کو ہی خطاب ہوتا ہے, مومنات کا ذکر نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے ایک دفعہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, ما لا اسمع الرجال یذکرون فی القرآن والنساء لا یذکرون. ہمیں تو قرآن پاک میں مردوں ہی کا تذکرہ سنائی دیتا ہے, عام طور سے عورتوں کا ذکر نہیں ہے. تو اس پر مستقل ایک بڑی آیت سورہ الاحزاب میں اتری. تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے پردے کا حکم ہے, ان کے معاملات پردہ پوشی پر مبنی ہیں. پھر یہ کہ ان کا نام ہی مستورات ہے, مستورات جس کے معنی ہیں ڈکی ہوئی چیز, ستر والی چھپی ہوئی چیز. ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام صراحتاً نہ لیا جائے, اس لیے بالعموم یعنی عام خطاب میں ان کا نام نہیں لیا گیا. البتہ کہیں کہیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے. تو چنانچہ اس وقت جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤمنین اور مؤمنات, مومن مرد اور مومنہ عورت دونوں کا ذکر کیا ہے اور دونوں کے کچھ پہچان و نشانیاں بتلائی ہیں. جیسے کہ ہر جماعت کے الگ الگ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, امتیازی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اس کو پہچان لیتا ہے. کیونکہ وہ دیکھیں جیسے کوئی ڈاکیا ہوتا ہے, اس کے خاص پوسٹ مین ہوتا ہے, ان کی خاص وردی ہوتی ہے, پولیس مین ہوتا ہے, انسان پشت دور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ پولیس والا ہے. اور ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں, ان کی بھی خاص وردی ہوتی ہے سفید رنگ کی, دور سے جو ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ پولیس والا کھڑا راستے میں, یا تو راستہ بدل لیتے ہیں, اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تو فوراً سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں اور کسی طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ پہچان ہے, کچھ کچھ خاص یونیفارم ہوتا ہے, کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں, کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے انسان اس کو پہچان لیتا ہے. تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں اور مومنہ عورت دونوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص نشانیاں بیان فرمائی ہیں. پہلی امتیازی شان جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, نماز بہت عمدہ پڑھتے ہیں. ایک ہے یُصَلُّونَ الصَّلَاةَ کہ نماز پڑھتے ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ یُصَلُّونَ الصَّلَاةَ کہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ اقامت صلاۃ یہ مومن کی شان ہے، قائم کرتے ہیں. اقامہ یقیم الاقامہ، یعنی قائم کرنا، کھڑا کرنا. اس لحاظ سے یقیمون الصلاۃ کا لفظی ترجمہ ہوا جو نماز کو کھڑا کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، یعنی اس کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کو ادا کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز کو کھڑا کرتے ہیں، جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں. حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ میاں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، کیا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے؟ کھڑا تو ہے پیروں پہ، محاورے میں اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں خود کفیل ہو جاؤ، دوسروں کے محتاج نہ رہو، محنت میں لگو، کام میں لگو، کماؤ. والدین کے لیے کب تک بار بڑے رہو گے؟ تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے. تو پیروں پہ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضروریات اور کھانے پینے میں خود کفیل ہو جاؤ، دوسروں کے محتاج نہ رہو. ظاہر ہے کہ یہ بات اس وقت ہوگی جب وہ خود کامل ہو. اسی طرح نماز کو پورے حقوق کے ساتھ کھڑی کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ نماز لنگڑی لولی نہ ہو. اگر لنگڑی لولی ہوگی تو کھڑی نہ ہوگی. نماز کے جو ارکان ہیں بھائی، جیسے قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے وغیرہ، ان سب کو قاعدے سے ادا کیا جائے، ان کے حقوق کی پوری پوری رعایت کی جائے، تب جا کر یہ صحیح معنوں میں اقامت الصلاۃ کی حقیقت ہوگی، یعنی کہ نماز کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقامت الصلاۃ کی تفسیر یہی منقول ہے کہ رکوع اور سجدہ اور تلاوت اور خشوع اور خضوع کو پورا کرنا. رکوع، سجدہ، تلاوت، خشوع اور خضوع کو پورا کرنا. جس طرح ہم کھانے پینے میں مستحبات کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، کھانے میں اگر ذرا سا نمک کم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نمک لاؤ بھائی، نمک کم ہے. تھوڑی شکر کم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی شکر لاؤ، شکر کم ہے. حالانکہ کھانے میں تھوڑا سا نمک کم ہے، شکر کم ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس سے پیٹ بھر جائے گا، لیکن پھر بھی اس کی کمی کو پورا کرتے ہیں تاکہ مزہ بڑھ جائے. تو مزے کے لیے اس ذرا سی کمی کو بھی ہم پورا کرتے ہیں. تو کھانے پینے میں ہر چیز بڑھیا، ہر چیز بڑھیا، مکان بڑھیا، دکان بڑھیا، نان بڑھیا، پان بڑھیا، ہر چیز بڑھیا، لیکن حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہر چیز بڑھیا لیکن نماز بڑھیا. نماز ہماری بڑھیا ہے، ہر چیز بڑھیا ہم چاہتے ہیں. میرے دوستو، کتنی یہ ناانصافی ہے کہ نماز کے معاملے میں ہم اتنی کوتاہی کرتے ہیں. ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ بڑھیا ہو لیکن نماز ہماری اس قدر بڑھیا ہے. بھائی نماز بھی بڑھیا ہونی چاہیے، بس تھوڑی سی فکر کی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی فکر یعنی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی نماز بھی ہماری بڑھیا ہو جائے گی. سنن مستحب کا اہتمام چاہیے. نماز جتنی سنت کے موافق ہوگی اتنی ہی عمدہ اور بڑھیا ہوگی. اس لیے حضرات مفسرین اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یحافظون علی حدودها وشرائطها وارکانها وصفاتها ظاہرہ من السنن والآداب. نماز کے حقوق اور شرائط اور ارکان، ظاہر صفات یعنی سنن مستحبات، اور باطنی صفات یعنی خشوع اور خضوع کا پورا اہتمام اور پابندی کرتے ہیں. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن اور مومنہ سنت کے موافق نماز پڑھتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے مستحبات تک کی رعایت کرتے ہیں. نماز کے بہت فائدے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب یہ نماز کے فائدے ہیں کہ بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، اس سے چین اور سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. ہم کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر ملی ہوئی ہے تو شکر کرنا چاہیے اور اگر نہیں ملی ہوئی تو فکر چاہیے. ایک شخص ہے کہ وہ وائٹمنز کا استعمال کر رہا ہے اور دل و دماغ سے اس کو تقویت ملتی چاہیے. اس نے 4 ڈوز کھا لیے وائٹمن کے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا. کیا بات ہے؟ فکر کی بات ہے کہ 4 ڈوز اس نے وائٹمن کے کھایا, یعنی کہ وقفے وقفے بھی ایک ہفتہ لگایا, پھر دوسرا ہفتہ وائٹمن, پھر تیسرا ہفتہ, پھر چوتھا ہفتہ, 4 ہفتے مستقل وائٹمن کھائے طاقت کے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ وائٹمن اصلی بھی ہیں یا نقلی, اس کے اجزاء کیسے ہیں, کہاں بنی ہوئی ہے, آیا اس کا استعمال مفید بھی ہے کہ نہیں. اس کے لیے سچے کسی ڈاکٹر نے یا فارماسیوٹیکل کمپنی نے بنایا بھی ہے کہ نہیں, پورے اجزاء اس کے صحیح صحیح پڑے بھی ہیں اس میں کہ نہیں. تو اسی طرح سے نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیسی پڑھ رہے ہیں, صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں. جو فوائد نماز کے بیان کیے گئے ہیں وہ اس نماز کے ہیں کہ جو سنت کے موافق ہو. یعنی نماز جو ہے وہ بے حیائی کاموں سے روکتی ہے. اب ایک انسان ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتا وہ, تو اس میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے لیکن مجھے تو نہیں روک رہی. تو حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جتنے بھی فوائد ہیں نماز کے, یہ اس وقت ہے کہ جب ہم سنت کے موافق نماز ادا کریں گے, ان کے حقوق ادا کریں گے. جب ہم نماز سنت کے موافق پڑھتے نہیں ہیں تو بھائی وہ فوائد ہم کو کیسے حاصل ہو جائیں گے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کتنی مدت لگتی ہے, کہنے لگے کہ یہاں تو دیکھتے ہیں کہ جو پرانے نمازی ہیں ان سے گناہ چھوٹتے نہیں بلکہ نئے گناہ کرنے لگتے ہیں. تو حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں وہ شخص, ان کی نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, نماز کسی سے سیکھی بھی ہے کہ نہیں. ایک بڑے عمر کے صاحب, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ 65 سال. اسے پوچھا کہ سورہ فاتحہ کے معنی یاد ہیں, کہنے لگے کہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین کے معنی یاد ہیں, کہنے لگے کہ نہیں. آج موٹر سائیکل اچھی چلائیں گے, گاڑی اچھی چلانا سیکھیں گے, عمدہ چلائیں گے, ہر چیز ریل گاڑی, یہاں تک کہ جو پائلٹ صاحب ہیں ہوائی جہاز بھی اچھا چلاتے ہیں, اس لیے کہ سیکھا ہے. سنت کے موافق نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ سیکھا نہیں ہے. کیا بات ہے دوستو, فکر اہتمام کی کمی ہے. ہر چیز ہم سیکھتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں, ہر چیز کو سیکھتے ہیں پھر اس کو چلاتے ہیں, لیکن نماز کو ہم سیکھتے نہیں ہیں. جب نماز نہیں سیکھیں گے تو ہم کس طرح سے نماز سنت موافق ادا کر سکیں گے. نماز سب سے بڑھیا چیز ہے, ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں. پہلے زمانے میں لوگ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, وضع قطع اور لباس اور گفتگو کے انداز سے پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہے مدینہ شریف کا رہنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں کم لوگ ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ اے شخص تو کہاں سے آیا ہے, تو کہا کہ ملک شام سے آیا ہوں. آپ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو التحیات آپ کو سکھا گئے ہیں وہ التحیات میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر, اس زمانے میں کہاں 200 ریل گاڑیاں ہوتی تھی, ہوائی جہاز ہوتے تھے, پیدل اور اونٹ کا سفر ہوتا تھا. پہلے مکہ معظمہ مدینہ شریف 12-14 دن میں پہنچتے تھے لوگ, اب گاڑیاں آ گئی ہیں, یہاں تک کہ اب تو ریل بھی شروع ہو گئی ہے, تو کتنا لمبا سفر اب چند منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. ہوائی جہاز میں 30-35 منٹ میں آپ جو ہیں مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اتنا لمبا سفر, اس کی اتنی مشقت اٹھائی کس کام کے لیے؟ صرف التحیات سیکھنے کے لیے, سنت کے مطابق تشہد سیکھنے کے لیے. کتنا اہتمام اور کیسا جذبہ اس شخص کے اندر تھا. ہم ہزاروں سفر کیا, پیدل سفر کیا, لیکن کس چیز کے لیے کہ وہ التحیات میں سیکھ لوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے اس جذبے کا کیا اثر ہوا؟ فبقا عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. پھر فرمایا, اللہ کی قسم مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم کو کبھی عذاب نہیں دے گا. اللہ اکبر. نماز پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. بہشتی زیور میں عورتوں کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. مستورات کو چاہیے کہ اس کے موافق خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. چھوٹے بچوں کی ابھی سے عادت ڈالیں, ان کو سنت کے موافق کھانا کھانے کی, سنت کے موافق سونے کی ابھی سے یہ عادتیں ڈالنی چاہیے. خود بھی عمل کریں, ان سے بھی عمل کرائیں. آج کل کیا ہوتا ہے کہ گھر کی جو ہماری ہوتی ہیں خواتین, بچوں کو حکم دے دیتی ہیں نماز پڑھو جا کے یا قرآن پاک پڑھو جا کے, لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے, خود دیر کرتے جاتے ہیں نماز میں. یہاں تک کہ جو بالکل آخری وقت رہ جاتا ہے پھر نماز کے لیے دوڑتے ہیں, اور اس پہ تو پھر استنجا بھی طریقے سے نہیں, اور پھر وضو بھی طریقے سے نہیں, اور پھر نماز کے اندر جس خشوع اور خضوع کے ساتھ اراکین نماز ادا کرنے چاہیے اس کا بھی اہتمام نہیں ہے. اور جلدی جلدی پھر سبحان ربی العالی تین دفعہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے تھا, اور جلدی جلدی ایک دفعہ پڑھ کے بس فارغ ہو گئے. تو دوستو کتنا ہم اہتمام کرتے ہیں نماز کا. حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پانی لے کے آ رہے اور راستے میں ان سے پانی گر گیا. تو حاجی صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہاری نماز میں خشوع اور خضوع کی کمی ہے. بعد میں وہ شخص کہنے لگے کہ حضرت بالکل آپ نے صحیح پہچانا, میری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز اچھی ہوگی تو اس کے بقایا جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے, کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ انسان کو بالکل ہی اچھا بنا دیتی ہے. اس کے کردار, اس کے اخلاق اور اس کے عادات جو ہوتی ہیں بالکل ہی درست ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک ایک سنت خود بھی یاد کریں اور ان کو بھی یاد کرائیں. حضرت صاحب الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو کھانے کی سنتیں 15 سنتیں یاد کراتے, اور اس طرح سے وضو کی 13 سنتیں اور نماز کی 51 سنتیں بتلائی جاتی, اور ان سے پھر پوچھتے بھی, حضرت بتاؤ بھی وضو کی کتنی سنتیں ہیں. تو طلبہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ پڑھ پڑھ سب چیزیں سناتے. تو اس طرح سے جب بچے سنتیں سیکھتے گھر آ کے, پھر اپنی بہنوں کو اپنی والدہ کو بھی بتاتے آ کے, تو گھر کے اندر بھی یہ ماحول پیدا ہونا چاہیے کہ 15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, پیارے نبی کی پیاری سنتیں وہ لے لیں. بہشتی زیور کے اندر ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں, وضو میں کتنی سنتیں ہیں, کون کون سی چیزیں سنتیں ہیں, کون سے فرائض ہیں, کون سے واجبات ہیں. ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ واجبات کتنے ہیں نماز کے اندر. اگر واجب چھوٹ جاتا ہے نماز میں تو کیا کرنا چاہیے, اگر امام کے پیچھے چھوٹ جائے واجب تو کیا کرنا چاہیے. تو دوستو یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے نا ہمیں اہتمام کے ساتھ. تو اگر فرماتے تھے کہ اس طرح سے گھر کے اندر ماحول پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر آہستہ آہستہ نور, سنتوں کا نور ہماری زندگی میں آنے لگے گا. گھر کے اندر ایک نور سا ماحول پیدا ہو جائے گا, اور جب نور دل میں گھر کے اندر پیدا ہوگا ماحول, تو پھر انشاءاللہ تعالی وہاں سے ظلمت ختم ہوتی جائے گی. دل راغب ہوگا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف, آخرت کی طرف دل راغب ہوگا. تو پہلی صفت جو ہے وہ نماز اچھی پڑھنی ہے, اچھی بڑھیا نماز پڑھنی ہے. جس طرح سے ہر معاملے کے اندر ہم بڑھیا چیز چاہتے ہیں, تو میرے دوستو نماز بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے. اہتمام کے ساتھ پہلے سے ہی, جیسے اذان کا وقت ہو گیا, اب ہم کرتے ہیں جب 4-5 منٹ رہ جاتے ہیں پھر ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں, پھر ہم وضو کرتے ہیں, پھر ہم استنجا کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری تکبیر اولی بھی چھوٹ جاتی ہے. جیسے ہی اذان ہو تو گھر کا ماحول ایسا پیدا ہو جائے کہ اگر بچے نہیں عمل کر رہے تو کم سے کم جو بڑے ہیں گھر کے ماں باپ ہیں ان کو نماز ہو اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ دیں تاکہ بچوں کے دل کے اندر نماز کی اہمیت پیدا ہو کہ ہمارے ابو یا ہماری امی اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی طرف لگنے لگتے ہیں اور بابا جو ہمارے ہیں وہ پہلے سے ہی تیاری کرنے لگتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ پہلے ہی مسجد پہنچ جانا چاہیے بھائی وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے ہے نا تسبیحات پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں استغفار کی تسبیح پڑھ لیں تو یہ قسم کی یہ فکر پیدا ہونی چاہیے دوسری صفت بیان فرمائی ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں مال کی زکات ادا کرتے ہیں زکات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کتنی محنت سے مال کماتے ہیں پھر اس میں چالیسواں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کا ہونا یہ برا نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کا ہونا بھی مطلوب ہے اس لیے کہ روپیہ پیسہ یہ سب چیزیں پاس نہ ہو تو پھر زکات کہاں سے ادا کرے گا اللہ کے راستے میں خرچ کہاں سے کرے گا یہ اس وقت ہوگا جب آدمی کے پاس مال ہو پیسہ ہو تو دنیا کمانے کی اجازت ہے اس کا حکم ہے جو مال اس لیے کمائے کہ اس سے بال بچوں کی کفالت ہو ضروریات پورا کرے سوال سے بچے خیر کے کاموں میں خرچ کرے اس نیت سے کمائے تو یہ کیا ہے باعث اجر و ثواب ہے جہاں یہ ہے وہاں یہ بھی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء اللہ اکبر کیسی عجیب حدیث سچ بولنے والے امانت دار تاجر کا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ التاجر یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر یعنی نافرمان اٹھائے جائیں گے مگر وہ تاجر جس نے تقوی اختیار کیا نیکی کی اور سچ بولا کتنی بڑی فضیلت آئی ہے کون کہتا ہے دنیا کمانا برا ہے دنیا جب بری ہے کہ جب ہم اس کو غلط استعمال کریں اور اپنی خواہشات یعنی حرام خواہشات پورا کرنے کے لیے انسان اس کو کمائے دنیا کمانے کی ممانعت نہیں ہے اس کی محبت سے منع کیا گیا ہے اس لیے دل لگانا اور دل میں اس کے جگہ دینا یہ منع ہے اس کے حقوق نہ ادا کرنا یہ برا ہے جس طرح پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی تو جب تک پانی جو ہے وہ کشتی کے نیچے رہتا ہے کشتی چلتی رہتی ہے اگر وہی پانی جو کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو وہی اس کے ڈبونے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو پانی برا نہیں ہے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کا جو پانی ہے جب تک کشتی سے باہر ہے تو وہ فائدہ مند ہے کشتی کے اندر آ جائے گا تو ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا تو دنیا بھی ایسی ہے جیب میں ہو ہاتھ میں ہو لیکن دل میں اللہ کی ذات ہو دل میں دین ہو دین سے محبت ہو اللہ کی ذات ہو جذبے ہو دین کے تو دنیا جو ہے اگر دل میں گھس گئی تو ستیاناش کر دے گی اس لیے دنیا کے لیے جگہ دل نہیں ہے دل ہے اللہ کا گھر ہے تو میرے پیارے دوستو دنیا جو ہے وہ ہاتھ میں رہے اور دین دل میں رہے ترقی کرتا ہی انسان چلا جائے گا ترقی کرتا چلا جائے گا ایک شخص تھے کہ جس وقت یہاں کراچی کے اندر بہت زیادہ فسادات ہو رہے تھے اس وقت ایک شخص بہت مالدار تھا بہت بڑی اس کی فیکٹری تھی اور دکانیں بھی تھی اس کی لیکن وہ تھا کسی اللہ والے کی صحبت یافتہ تو ماشاءاللہ زکات بھی اپنی نکالتا تھا وہ اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا تو اس کے علاقے میں بہت زیادہ جلاؤ اور پتھراؤ ہوتا رہا آس پاس کی سب دکانیں جل گئی لیکن اس شخص کی دکان ویسی کی ویسی رہی ایک ذرہ برابر کرسی ٹیبل میز یا اس کے تارے کچھ نقصان نہیں ہوا اس کی کیا یہ برکت تھی اس کی متقی پرہیزگار تھا وہ ہے نا یہ اس کی برکت تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا تو دوستو دنیا کماؤ مگر دل میں اس کی محبت نہ ہو دل میں جگہ نہ ہو اگر ناجائز کاموں میں گناہوں میں خرچ کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہی دنیا کی محبت کی علامت ہے اور اگر جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسب دنیا تو کر حوث کم رکھ اس پر تو دین کو مقدم رکھ, دینے لگتا ہے دھواں یہ چراغ, اس کی لو کو تو ذرا مدہم رکھ. چراغ کی لو کو کتنا بڑھاؤ گے, دنیا کماؤ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر سانپ رکھنا ہے تو منتر سیکھے, دنیا سانپ ہے, منتر سیکھے, اللہ کی محبت حاصل کرے, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کس قاعدے سے کمانی ہے اور کس قاعدے سے اس کو خرچ کرنا ہے ہم نے. کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہوگا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسے کمایا مال, کہاں خرچ کیا مال. تو یہ اگر یہ قاعدہ نہیں سیکھا اللہ والوں کے پاس رہ کر, تو یہی دنیا یہی مال جانے وبال بن جائے گا ہمارے لیے. دنیا کماؤ, قاعدے سے کماؤ, قاعدے سے خرچ کرو. شریعت نے اس کے طریقے بتلائے ہیں, احکامات بتلائے ہیں, ان کی پابندی کرتے ہوئے کماؤ. اس طرح کمانے سے ایک انسان اللہ کا خاص بندہ بھی بن سکتا ہے اور ساتھ میں دولت مند بھی ہو سکتا ہے. جب نبوت اور بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو ولایت اور مالداری کیوں جمع نہیں ہو سکتی بھائی؟ اسی طرح کے لوگ ہوئے ہیں اور ہیں. علماء سلف میں لکھا ہے کہ خراسان میں ایک عالم تھے, دینی اعتبار سے ان کا ایک مقام تھا, بڑے اونچے درجے کے اللہ والے تھے, عالم تھے, اور انہیں کا فتویٰ مانا جاتا تھا. تو دینی لحاظ تو یہ مقام تھا, لیکن دوسری طرف مالدار اتنے کہ بہت بڑے تاجر تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کو 3 دفعہ سونے سے توڑ کر سارا سونا خراب کیا. اندازہ لگا سکتا ہے انسان کتنا اس کے پاس مال, کتنا دولت مند تھے وہ. لیکن کے بعد دونوں چیزیں تھیں, تقوی بھی تھا, اللہ کی محبت بھی تھی, علم کی دولت بھی تھی, لیکن مال بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ جو مالدار ہو وہ دیندار نہیں بن سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے نہ دولت مند ہونا شرط ہے نہ ہی غریب ہونا. انسان دونوں حال میں ولی اللہ بن سکتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے کہ بعض غریب کہتے ہیں کہ جو مالدار ہیں وہ اللہ کی بندگی کریں. ہمیں یہ پریشانی ہے, یہ تنگی ہے. بعض مالدار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے روپیہ پیسہ کمایا ہے, یہ فیکٹری بڑھائی ہے, ہمیں نماز روزی کی کیا ضرورت. نعوذ باللہ. ایک شخص نے کہا کہ نماز تو وہ پڑھے جس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو. میرے پاس اتنا پیسہ کہ میری سات کچھ تک جو ہے وہ کھائے تو تبھی پیسہ ختم نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسی عقل سے پناہ میں رکھے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ کیا چیزیں ہیں دوستو؟ پہلے زمانے میں ایک دوسرے سے دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, اور آج دین کی بجائے دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور عمل کے سلسلے میں یہ معاملہ کر رکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ دین پر وہ چلے, ہمیں کیا ضرورت ہے, یہ پریشانی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی محنت و کوشش سے یہ سب حاصل کیا ہے, ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ انسان فقیرانہ زندگی گزار کر جنتی ہو سکتا ہے, اسی طرح شہانہ زندگی گزار کر بھی جنتی ہو سکتا ہے. ہر حال میں دین پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. دیکھیے حضرات عشرہ مبشرہ, ان میں دونوں قسم کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 حضرات کو جنتی ہونے کی بشارت دی, ان میں ایک طرف اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما جیسے روزہ ہیں, تو وہ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی, جو کہ بہت سادگی کی زندگی گزارنے والے, جن کو ہماری اصطلاح میں فقیرانہ زندگی گزارنے والے کہتے ہیں. تو جو شہانہ زندگی گزار رہا ہے وہ بھی جنتی, اور اشرف وشرا بھی جنتی جو فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کی سادگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک شام کا دورہ کیا, یہ اس وقت وہاں کے گورنر تھے, حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ہمیں اپنے مکان میں لے چلو جہاں تم رہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین وہاں جا کر کیا کریں گے سوائے افسوس اور رونے کے, کیا حاصل. بہرحال وہ امیر تھے, نگران تھے, نگرانی کرنا ان کی ذمہ داری تھی. ماتحت حضرات کے دیکھ بھال یہ کرنا بھی ضروری ہے. کام کرنے والے کتنے ہی متقی ہوں ان کی بھی نگرانی کرنی چاہیے, کیونکہ نگرانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی ہو تو اس پر مواخذہ اور اصلاح کی جائے, بلکہ یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ کام اچھا ہو تو خوشی ہو, خوشی کا اظہار کیا جائے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے, ان کا قیام جس جگہ تھا وہ کوئی یعنی کوئی بڑا بنگلہ نہیں تھا, بالکل سادگی سے چھوٹی سی کوٹری تھی کوئی. اب وہاں تشریف لے کے دیکھا کہ اس میں کیا رکھا ہوا, ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور ایک چادر بچھی ہوئی ہے. یہ کل سامان ان کے گھر میں تھا. کس کے گھر میں؟ جو شام کے گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے فرمایا کہ ہمیں کچھ کھلاؤ. انہوں نے مٹی کی ہانڈی سے روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے اور لکڑی کے پیالے میں رکھے اور مشک کا پانی ڈال دیا, شاید نمک وغیرہ بھی کچھ ہو اس میں ڈال دیا ہو. جب روٹی بھی گئی تو فرمایا امیر المومنین اس وقت یہ حاضر ہے. اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ وہاں جا کر روئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہ اے ابو عبیدہ, دنیا نے ہم سب کے دل بدل دیے, یعنی جائز طور پر بجز تمہارے کہ تم پر کوئی اثر نہیں ہوا دنیا کا. ان کے فتوحات کی وجہ سے ہم تو جائز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کر لیا, ہم نے کچھ تغیر آ گیا ہمارے دل کے اندر, مگر تم اسی سادگی پر ہو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی لقب امین ہذہ الامہ کا دیا تھا, کہ جو حالت ہے اسی پر امین ہے کہ کوئی رد و بدل نہیں, تنگی میں اور خوشحالی میں فراخی میں وہی حالت ہے. اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حاکم بھی ہیں, مگر حالت یہ تھی دوستو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کچھ ان حضرات کے اندر سے کچھ اللہ تعالیٰ اپنی وفاداری کی بھیک ہم سب کو عطا فرما دے. ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کو نکال کر اپنی محبت اللہ تعالیٰ بھر دے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں فاقے کی یا تنگ دستی کی, تو حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بات تو فرمائے کہ دنیا کمائیں قاعدے کے مطابق اور قاعدے کے موافق خرچ کریں. اور فرمایا کہ آج تک تو ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا, کوئی شخص نہیں ملا کہ فلاں پیشے پہ یعنی کاروبار کرو گے یا فلاں کاروبار یا پیشہ کرو گے تو ضرور کامیابی ہوگی. یہ تو اسباب ہیں, اس کو انسان اختیار کرتا ہے, مگر لوگ بعض لوگ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں, اس میں کامیابی ہوتی ہے اور ناکامی بھی ہوتی ہے. جس کام پر کامیابی ملنے کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے تو محنت اور کوشش کی جاتی ہے, لیکن جس کے لیے فرمایا گیا حدیث میں کہ اس کے کرنے سے فاقہ نہیں ہوگا, اس کو کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس کا بھی اہتمام اور پابندی کرنی چاہیے. کیا ہے وہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنا کیا مشکل ہے؟ تھوڑے سے اہتمام اور فکر کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر شب کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لے, پابندی سے پڑھیں, پھر اس کے فائدے کی شرط اللہ مشاہدہ کریں گے. تو مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے. تیسری صفت خاص صفت ہے, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے, یہ اللہ رسول کا حکم ہے, تو اس پر خوش دلی سے عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اطاعت کے معنی یہی ہے کہ دل سے خوشی خوشی کہنا ماننا کسی کا, ایک شخص ملازم ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا تبادلہ یہاں سے لاہور ہو جائے اور تبادلہ بھی وہی ہو جائے تو کتنی اس کو خوشی ہوگی جب اس کا تبادلہ وہاں ہو جائے گا. اور ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ لاہور ہو جائے لیکن اس کا تبادلہ اسلام آباد ہو جاتا ہے تو اس کو کتنی غم ہوگا, ہے نا. تو مومن بندہ جو ہوتا ہے خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ مومن کی شان ہے. ہر حال میں شریعت پہ عمل کرے, ہر موقع پر دین کو مقدم رکھے, خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی جو حکم ہو اس کے موافق معاملہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں, اس کے عجیب جی واقعات ہیں. بغداد کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب مزدور پیشہ تھے, مزدوری کرتے تھے. اس طرح کے لوگوں کے یہاں عموماً کچھ تنگی رہتی ہے. جو لوگ مزدوری پیشہ ہوتے ہیں, جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا تو بےچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جاری پہ کام کرتے ہیں, اب بالکل سب کچھ بند, ایسے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. بہرحال تو ان کے یہاں ایک دن فاقہ ہو گیا تو دوسرے دن بیوی نے کہا کہ آپ گھر میں پڑے رہتے ہیں تو پریشانی اور بڑھ جائے گی, آپ جا کر باہر مزدوری کیجئے, کچھ کام دیکھیے اور دیکھیں کیسی اللہ والی اس کی بیوی تھی. کہ ہم نے بزرگوں سے ایک دعا سنی ہے کہ جب گھر سے کسی جگہ سے نکلیں تو اسے پڑھ لیا کریں. وہ دعا کیا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ, جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلا کریں, اللہ کے نام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا میں نے, بسم اللہ توکلت علی اللہ. بہر تو وہ صاحب اس دعا کو پڑھ کر گھر سے نکلے. اب یہ گھر سے مزدوری کے ارادے سے چلے, جب اپنے گھر کی گلی سے بڑی سڑک پر وہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک تھیلی گری ہوئی ہے, تو کچھ آثار اس پہ دیکھے تو اس تھیلی کو انہوں نے اٹھا لیا. اٹھا کر وہ جو ہے دیکھا تو اس میں درہم تھے, اور درہم بھی ایک نہیں بلکہ 1000 درہم اس میں تھے. اس کو بند کیا اور اپنے گھر آگے بیوی سے کہا دیکھو تنگی تھی, مزدوری پر جا رہے تھے, انتظام ہو گیا. دیکھو اگر ہم لوگ ہوتے کہتے کہ دیکھو اللہ نے کیسے انتظام کیا ہمارے لیے, غیب سے انتظام کیا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے کہ بڑے مقرر بڑے وی آئی پی ہو گئے ہیں ہم نے, ہمیں تھیلی مل گئی. دیکھو دیکھے تم تو میری معتقد بنتی نہیں ہو لیکن دیکھو اب اس کے بعد تو بس میرے پاؤں چومنا تم نے, ایسے ایسی باتیں ہم کرنے لگے. لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ جب شوہر کو فاقہ ہوگا تو بیوی بھی فاقے میں ہوگی نا, ایسے موقع پر ضرورت بھی ہے. مگر معاملہ کیا ہوا, یہ صلاحیت کی بات ہے دوستو. جس کو اللہ تعالیٰ عقل دیتے ہیں, اپنے تعلق دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, وہ دنیا کے فائدہ اور نقصان نہیں سوچتا, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سوچتا ہے کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے. تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں کہ کوئی چیز مل جائے تو اس کا اعلان کرنا چاہیے, کہ کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو تو اس کی نشانی وغیرہ بتا لے تو وہ اس کو لے لے, یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے, بازار جائیے اور اعلان کریں. تو وہ چلے گئے اور سڑک کے کنارے جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی تھیلی ہے جس کی ہو وہ لے لے. یہ اعلان کرنا تھا کہ ایک بہت ہی بوڑھے شخص آئے اور کہنے لگے کہ یہ تھیلی میری ہے اور اس کی پہچان یہ ہے, تو وہ تھیلی انہیں دے دی. تو وہ چلے گئے آگے, تھوڑا سا آگے گئے 10 قدم تو ان کے ساتھ ایک خادم تھے, ان کے ذریعے سے اس کو بلایا شخص کو ایک الگ جگہ لے کے وہاں بیٹھایا اس کو, پھر کہنے لگے کہ یہ تھیلی آپ کے لیے تحفہ ہے. پھر ایک اور تھیلی نکالی اور کہا کہ یہ بھی آپ کے لیے تحفہ ہے. اس طرح 10 تھیلیاں پیش کی, 10 تھیلیاں پیش کی ایک تو وہ, اور 9 تھیلیاں اور نکال کر پیش کی. اب یہ بےچارے سوچ رہے کہ یا اللہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا, یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. دیکھو ایک دن اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کیا, فاقے چل رہے تھے. لیکن دوستو یہ کہنا تو آسان ہے لیکن جس پہ فاقے چل رہے ہوں وہ بےچارا اس حالت میں بھی یعنی جب گھر سے نکلے تھیلی لے کے کہ واپس کرنی پڑے گی، اگر کوئی آگے اس کو واپس کرنی پڑے گی، اللہ ہمارے پاس تو ہمیں تو فاقے ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ بندہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑنا، میں نے یہ حرام کا میرے اندر مال نہیں جانا چاہیے، تو تب تو انہوں نے کہا کہ تعجب نہ کرو، وہ بڑے میاں تھے، انہوں نے کہا بھی تم تعجب کیوں کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو فلاں تاجر ہے، ایک ہماری آپ کی بستی میں بڑے تاجر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج بغداد کے مسلمانوں کی دین کا امتحان لینا ہے مجھے، ان میں دینداری اور امانتداری کتنی ہے، اس امتحان کے لیے رقم انہوں نے مجھے دی اور کہا کہ جاؤ یہ تھیلی کہیں ایک کنارے پر ڈال دو، جو شخص اس تھیلی کو اٹھائے اعلان کر دے اس کو یہ سب تھیلیاں میری طرف سے تحفہ پیش کر دینا، اور اگر اٹھانے والے لے کر چلا گیا تو انتظار کرنا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے تک، اگر وہ آگے تو پھر اعلان کر دے تو پھر اس کو دے دینا، اور اگر واپس نہ آئے تو اس کے لیے وہ مباح کر کے چلے آنا، یعنی اس کو مباح جائز کر دینا، اس کو معاف کر دینا، اس کو تم نے جب تھیلی اٹھائی تو ہم کنارے پر کھڑے ہیں تجھے دیکھ رہے تھے، اور ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ تم اعلان کر دو، لیکن تم لے کر چلے گئے، تو تمہارے لیے دعا کر رہے تھے کہ تم کو اللہ توفیق دے کہ لا کر اعلان کر دو تاکہ اتنا انعام مل جائے، اچھا ہوا کہ تم واپس آ گئے اور اعلان کر دیا، اب یہ تھیلیاں لے کر گھر آئے، بیوی کے سامنے لے کر یہ تھیلیاں رکھ دی اور کہا کہ تم نے مسئلہ بتایا اور ہم نے اس پہ عمل کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا ہمیں، ایک مسئلے پر عمل کیا اور اس کی برکت ہوئی، دوستو جب ہم پورے دین پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامت نعمت ہمیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ سے رہتا ہے، اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مخرج ایگزٹ اس کے لیے نکالتے ہیں اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جو کامل تقویٰ اختیار کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، ہم اس کو ایسے طریقے سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تقویٰ کے معنی ہے گناہوں سے بچنا، تو مومن کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ خوش دلی سے اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، تو ان کی پہلی خصوصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، آج دوستو مردوں میں بھی اس کی کمی ہے اور عورتوں میں بھی اس کی کمی ہو گئی ہے، اس ذمہ داری سے غفلت کا جو نتیجہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، پہلے مستورات میں بھی اس کام کا بڑا جذبہ ہوتا تھا، یعنی برائی کو روکتے تھے اور بلائی کا حکم دیتے رہتے تھے، اور کیسی حسین تدبیر سے اصلاح کا کام کرتی تھی، فرمایا کہ ایک دیندار گھرانے کی تربیت یافتہ بچی کا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا، تو تب پتا چلا کہ جن سے رشتہ طے ہوا ہے وہ حاکم یعنی بڑے عہدے کا کوئی افسر ہے، لیکن مگر وہ کہہ کہ وہ رشوت بھی لیتے تھے، تو وہ فکر کی بات تھی، گھر والوں کو جو معلوم ہوا تو وہ پریشان ہوئے، مفکر متفکر ہوئے کہ اب کیا کریں، بات ہو چکی ہے، بچی کو بھی یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ رشتہ کیجئے، اللہ کے بھروسے پر رشتہ کیجئے، مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا اصلاح کی کوشش کروں گی اور حرام مال سے بچنے کی بھی کوشش کروں گی، اللہ اکبر، خود بھی بچوں گی، حرام مال نہیں کھاؤں گی ان کا، لیکن ان کی اصلاح کی بھی فکر کروں گی، مختصر یہ کہ جو تاریخ نکاح کی تھی نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، جب اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو گیا آئی تو ساس اور نند اس کو سواری سے اتارنے کے لیے آئے، چونکہ حکم یہ ہے کہ آنے والے کے ذمے سلام کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، لوگوں کے بڑا تعجب ہوا، عجیب بات معلوم ہوئی، یعنی یہ بڑی عجیب بات ان کو لگی کہ یہ بہو یہ بولتی بھی ہے، جب وہ اندر پہنچی تو اپنی نن سے کہا کہ بہن بیت الخلاء کدھر ہے، بیت الخلاء کہاں ہے، تو بتایا کہ اس طرف ہے، وہاں سے فارغ ہو کر آئی، عصر کے قریب پہنچی، نماز کے لیے وضو کیا، نماز پڑھی، تو اس کو دیکھ کر پھر باقی جو گھر کے لوگ تھے وہ بھی نماز پڑھنے لگے. جب چائے کا وقت آیا تو کہا کہ چائے نہیں پیوں گی. بعضوں کی اس کی عادت نہیں ہوتی, اس لیے انکار کرنے کی وجہ سے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. جب مغرب کے بعد کھانے کا نمبر آیا تو ساس نے کہا کہ بیٹی کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ نہیں کھائیں گے. جب وہ اصرار کیا تو کہا کہ میرے شوہر کھلانا چاہیں گے تو کھاؤں گی ورنہ نہیں. اس بات کو سن کر گھر والے کہنے لگے کہ جی بہو ہے, یہ تو ایسی بہو کہیں نہیں دیکھی ہم نے. بہرحال شوہر کو بلایا گیا, وہ آئے اور انہوں نے کھانے کے لیے کہا تو اس پر بچی نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رشوت لیتے ہیں, اگر آپ رشوت سے توبہ کرتے ہیں تو آپ کے گھر کھانا کھاؤں گی ورنہ میں اپنے گھر سے روٹی کے ٹکڑے لائی ہوں. اسی پر گزارا کر لوں گی. اس وقت وہ بڑے عہدے پہ تھے, وہ صاحب افسر تو بڑے. اس بات کو سن کر اب وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس بچی کے اخلاص کی وجہ سے اور اس کی فکر کی وجہ سے اسی وقت انہوں نے توبہ کر لی. کیا طریقہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. دوستو, جو شخص اللہ کے لیے چلتا ہے, اللہ کے راستے میں چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے ہیں. جب خود ہی ہمیں فکر نہیں ہے اصلاح کی, ہمارے شوہر اگر برے راستے پہ ہیں تو فکر کرنی چاہیے, طریقہ پوچھیں, محبت پیار سے ان کو سمجھائیں. عورت نہیں ہے, بیوی نہیں ہے ہماری اس راستے پہ, تو ان کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے. اچھی باتوں کو کہنا, بری باتوں سے روکنا, اس کے آداب طریقے ہیں, اس کو معلوم کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منکرات کی اصلاح کا کام کریں گے تو انتشار ہوگا, فتنہ ہوگا. اس طرح کا خیال صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں کرتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنہ فساد کے ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا, تو پھر یہ کیسا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیسا ہم حکم دیا جا سکتا ہے کہ جس سے فتنہ پیدا ہو؟ فتنہ جب اس کام سے ہوگا تو اس کا سبب یہ کام نہیں ہوگا. جب فتنہ پیدا ہوگا نا کہ تو اس کا سبب یہ کام نہیں ہوگا, بلکہ بے اصولی اور حدود کی رعایت نہ کرنے کی بنا پر ہوگا کہ ہم نے کام ہی نہیں سیکھا, ہم نے اصلاح کا کام نہیں سیکھا, یا کس طرح سے ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے یا ان کو نصیحت کرنی ہے. تو جب انتشار فتنہ پیدا ہوتا ہے تو ہماری اپنی بے اصولی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, نہ کہ یہ کام کرنے سے. اور اگر قاعدے سے کیا جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی مفید اس کے نتائج ظاہر ہوں گے. اور یوں تو معمورات کے کام بھی ہیں, تھوڑا بہت انتشار ہوتا ہی ہے. وہ جیسے انسان آپریشن کرنے کے لیے وہ سیکھتا ہے کہ آپریشن کس طرح کرنا ہے. ہر شخص آپریشن نہیں کر سکتا. آپریشن کب کرنا ہے, کب انجیکشن لگانا ہے, یہ سب چیز سیکھنی پڑتی ہیں. تو اسی طرح سے دین کا کام کرنے کے لیے بھی یہ سب باتیں سیکھنی پڑیں گی. اس کے کچھ حدود ہیں, کچھ آداب ہوتے ہیں, ان سب کی رعایت کرنی پڑتی ہے. تو اس سلسلے میں جو عنوان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے, عنوان ایسا ہو جس سے وحشت نہ ہو, نرم عنوان, اچھے عنوان سے بات کرنی چاہیے. جو عنوان ہم اختیار کرتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھی بات بھی اگر یعنی برے انداز سے آپ نے کہی تو اس کے غلط اثرات پڑیں گے. مثال کے طور پر کسی کی دعوت کرنا اور کھانا کھلانا اچھی بات ہے, عمدہ چیز ہے, لیکن اس کے لیے انداز ایسا خراب اختیار کیا تو بجائے دعوت قبول کرنے کے طبیعت جو ہے مقدر ہو جائے گی. گھر میں کوئی بزرگ تشریف لائے, دوپہر کا وقت ہے, لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں اور بیٹھ کے اب کھانے کا وقت آ گیا ہے, تو جو حاضرین کو کھانے میں بزرگ کے ساتھ شرکت کی دعوت دینے کے لیے یوں کہے کہ اچھا بھائی آپ لوگ جمع بیٹھے ہیں, اٹھنے کا تو نام ہی نہیں لے رہے یہاں سے, آپ لوگ بھی ہو ہاتھ دھو کے دعوت میں شریک ہو جاؤ, تو اس عنوان سے کتنے لوگ ہیں وہ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے. کوئی بھی شریک نہیں ہوگا, بلکہ اگر بھوک بھی لگی ہوگی تو پھر بھی شریک نہیں ہوں گے. بات کیا ہے, بے سلیقہ انداز اختیار کیا ہے. اور اگر اسی بات کو اس طرح کہیں کہ آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا تھا, یہ موقع اچھا ہے, آپ لوگ بھی آئیں اور کھانا تناول فرمائیں, آپ سب سے گزارش ہے, تو اس عنوان سے کیا ہوگا کہ جن کو خواہش نہ بھی ہوگی وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں گے. دیکھا عنوان کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک شخص کے بھائی کا نام عبد الرحمن ہے. اب وہ اپنی والدہ سے یوں کہے کہ عبد الرحمن کی اماں پانی دے دو, یوں کہے کہ ابا کی بیوی پانی دے دو, تو کیسا عنوان ہے؟ کہے کہ اے میرے ابا کی بیوی انڈا لے آؤں. تو جیسے وہ یہ سنے گی ابا کی بیوی تو انڈے کی بجائے ڈنڈا ہی ملے گا اس کو, ہے نا. تو یہ عنوان کیا ہے؟ غلط عنوان استعمال کیا ہم نے تو اس کا غلط اثر ہوگا. تو عنوان کا اثر بڑا اثر ہوتا ہے. نرم عنوان سے بات کرنا چاہیے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نرم گو لیکن مگو غیر ثواب. تو مامون رشید کا قصہ یاد آیا. خلیفہ وقت تھا, بہت حلیم تھا, علم کا ذوق تھا, فن خیرات میں بہت ماہر تھا. تو امام قصائی جو کہ مشہور قاری تھے وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز جب خلیفہ مامون رشید میرے پیچھے ہوتے تو میں علم نشرہ نہیں پڑھتا, کیونکہ اس میں ان قضا ظہرت زاد اور ضا دونوں کی آواز کہیں اس کی ادائیگی میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے اور مامون رشید مجھے پکڑ لیں گے. تو ایک مرتبہ اس کو کسی ایک عالم نے کسی بات پر نصیحت کی. کس کو؟ مامون رشید کو. ایک عالم نصیحت کر رہا ہے, اس میں لہجہ تیز ہو گیا اس عالم صاحب کا, سخت لہجہ ہو گیا. وہ برداشت کرتے رہے. یونی کا کمال تھا, کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہونے کے باوجود اس کو برداشت کرتے رہے. جب وہ کہہ چکے تو مامون رشید نے کہا کہ آپ کی سب باتیں جتنی نصیحتیں ہیں سب درست ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ کا لہجہ بہت سخت تھا. دیکھیں فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تبلیغ کے لیے تو حکم کیا ہو رہا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا, شاید وہ برغبت نصیحت قبول کرے یا عذاب الہی سے ڈر جائے. اس لیے دوستو آداب تبلیغ میں سے ہے کہ لہجہ نرم ہو, عنوان اچھا ہو, خیر خواہی کا جذبہ ہو, اصول کے موافق کام کیا جائے, حدود کی رعایت کی جائے. اور کسی موقع پر اصلاح کی تدبیر کی جائے, پوچھے پھر اس کے موافق کوشش بھی کی جائے تو جب نفع ہوگا اور اصلاح ہوگی. حضرت شعب الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کسی ایک خاتون کا تعلق تھا. ان کا نکاح ہو گیا تو وہ امریکہ چلی گئی. تو ان کے جو خسر تھے وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تھے, شوہر تو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے خط لکھا حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایسے ماحول میں ہوں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ جو تم بزرگوں کی کتابیں پڑھتی ہو تو وہ کتابیں جو ہیں وہاں رکھ دو, ان کو پڑھنے کے لیے وہاں ان کے سرحانے کتابیں رکھ دو, اور ان کی اطاعت اور خدمت میں کمی نہ کرنا. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. جو کچھ دنوں کے بعد ان کا خط آیا کہ میں نے کتابیں ان کے پاس رکھ دی ہیں. ادھر یہ ہوا کہ خسر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کی وجہ سے گھر میں آرام کے لیے وہ لیٹ کے بستر پہ, اب وہ پڑے ہوئے ہیں سوچتے کہ اب کیا کریں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پڑھ کے سناؤ. تو کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھی تو ان کو پڑھ کے سنایا. جب کتابیں پڑھ کے تھوڑے تھوڑی روزانہ پڑھ کے سناتی اس کو تو سن کر تھوڑے دنوں میں خسر صاحب جو ہو بالکل ہی پابند ہو گئے نماز کے. مسلسل کوشش کرتی رہی کہ پھر خط آیا کہ شوہر نے اب نماز جمعہ پڑھنا شروع کر دی. محنت کرتی رہی تو پابند نماز ہو گئے. اسی طرح 6 سال مسلسل محنت کے بعد یہ اثرات ہوئے کہ شرعی داڑھی بھی رکھ لی اور حج بھی کرائے. اور اس کی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکا نمازی بنا دیا. اور اس کا ایک بیٹا تھا, چھوٹا بیٹا 6 سال کا, امریکہ کے اندر ایک کرسچن اسکول تھا, وہاں بھیجا اس کو. تو وہاں جب کھانے کا وقت آیا تو بیٹے نے منع کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو وہاں سے فون آیا کہ آپ کے بیٹے نے کھانے سے انکار کر دیا, کھانا نہیں کھا رہا. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو منع کیا ہے کہ بیٹا وہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں کھانی تم نے. کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ حلال کھانا کھاتے ہیں, وہاں تو حلال شرم نہیں ہوتا سکولوں کے اندر. تو یہ کیا ہوا, یہ اس عورت کی تربیت کا سارا معاملہ تھا کہ اس نے بچے کی تربیت کیسے کی اس ماحول میں بھی رہ کر. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ماحول میں رہ کے تربیت کیسے کر سکتے ہیں ہم. تو انسان ہمت کرے, محنت کرے تو اچھی تربیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سچی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مومن اور مومنہ کی چار صفات اور ان کی چار خصوصیات ہیں. ایک یہ کہ نماز کو سنت کے موافق پڑھتے ہیں, دوسری یہ کہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں, تیسرا یہ کہ اللہ اس کے اصول کی اطاعت خوش دلی سے کرتے ہیں, اور آخر میں خصوصیات سے جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ صفات اگر موجود ہیں تو بھائی یہ شکر کی بات ہے, اگر نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے. ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان باتوں کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور سنت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.